مسند الیہ کی تقدیم کے مباحث چل رہے ہیں. سب سے پہلے صاحب کتاب نے بتلایا آپ کو کہ مسند الیہ کی تقدیم جو ہے وہ مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا ذکر اہم ہوتا ہے، اور پھر وہ وجوہات ذکر کی جن کی وجہ سے اس کا ذکر اہم ہوتا ہے. اس کے بعد بتلایا کہ شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ مسند الیہ کو جب خبر فعلی پر مقدم کیا جائے تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گا، بشرطے کہ اس کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہو، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی حرف نفی سرے سے ہو ہی نہ یا ہو تو لیکن مسند الیہ سے مؤخر ہو، تو اس صورت میں کبھی وہ تقدیم جو ہے تخصیص کا فائدہ دے گی اور کبھی تقوی کا. اس کے بعد بتلایا تھا کہ علامہ سقاقی جو ہیں وہ موافقت کرتے ہیں شیخ عبدالقاہر کی اس بات میں کہ مسند الیہ کی تقدیم تخصیص کا فائدہ دے گی خبر فعلی پر، لیکن وہ شرائط میں اختلاف کرتے ہیں. ان کے نزدیک حرف نفی کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ وہ مسند الیہ جس کو مقدم کیا گیا ہے اس کو دیکھیں، اگر وہ نکرہ ہے اور وہاں تخصیص سے کوئی مانع نہیں ہے تو پھر وہ تخصیص کے لیے ہوگا، اور اگر وہ معرفہ ہے اور معرفہ میں اس میں ظاہر ہے وہ تو پھر اس صورت میں وہ صرف تقوی کے لیے ہوگا، اور اگر وہ اس میں ضمیر ہے تو پھر وہ تقوی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تخصیص کے لیے بھی، دونوں احتمال ہیں اس میں. اور شرائط انہوں نے یہ ذکر کی، پہلی شرط کہ مسند الیہ وہ جو مقدم ہے اس کو مؤخر فرض کرنا جائز ہو، یعنی وہ فاعل معنوی ہو فاعل لفظی نہ ہو. اور دوسری شرط یہ ذکر کی کہ عین حالت تقدیم میں بھی ہم یہ فرض کریں کہ یہ اصل میں مؤخر تھا. تو انا قمت جیسے ہے، اس میں انا کو پہلی شرط کیا ہے، مؤخر کرنا جائز ہو، انا کو مؤخر فرض کرنا بھی جائز، قمت انا. اور پھر عین حالت تقدیم میں جب آپ نے انا قمت کہا تو اس وقت بھی یہ فرض کریں کہ یہ انا در اصل تھا مؤخر، پھر اس کو کیا کر دیا گیا، مقدم کر دیا گیا. دو شرطیں یہ ذکر کی بھائی. اور پھر تیسری شرط بھائی، تیسری شرط یہ ذکر کی کہ نکرہ کو اس باب سے بنانے کی شرط یہ ہے کہ اس کو وہاں پر تخصیص سے کوئی مانع بھی نہ ہو بھائی، تخصیص سے کوئی مانع بھی نہ ہو بھائی. جیسے آپ کہتے ہیں رجل جاءنی، تو یہاں پر تخصیص سے کوئی مانع نہیں ہے، تخصیص الجنس بھی مراد لے سکتے ہیں اور تخصیص الفرد بھی مراد لے سکتے ہیں. تخصیص الجنس ہو تو مانا ہے جاءنی رجل جاءنی لامرأۃن، اور اگر تخصیص الفرد مراد لیں تو رجل جاءنی لا رجلانی. جبکہ شر احر دانابن کے اندر کہتے ہیں تخصیص سے مانع موجود ہے، اس لیے کہ نہ یہاں پر تخصیص الجنس والا معنی صحیح ہے اور نہ تخصیص الفرد والا معنی صحیح ہے بھائی. تخصیص الجنس کا معنی اس لیے نہیں صحیح، اس لیے کہ حریر کتے کی اس آواز کو کہتے ہیں جو وہ شر ہی کے وقت نکالتا ہے، خیر کے وقت وہ آواز نہیں نکالتا. تو جب خیر کے وقت خیر احرار کرواتا نہیں تو لہذا اس سے نفی کرنا بھی درست نہیں ہے. تو یہ معنی کرنا صحیح نہیں ہے کہ مہر جو ہے شر ہے خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر تو احرار کرواتا ہی نہیں. معلوم ہو یا تخصیص الجنس مراد نہیں لے سکتے، اور اسی طرح یہ مراد بھی نہیں لے سکتے کہ تخصیص الفرد بھی نہیں لے سکتے مراد کہ ایک شر احر زانابن کا یہ معنی کریں کہ ایک شر نے کتے کو بھونکوایا ہے، لا شرانی دو یا زیادہ شروں نے نہیں بھونکوایا، یہ معنی بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ عرب جس مقام پر جس محل پر یہ کلام استعمال کرتے ہیں وہ ایسا محل نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ معنی محل کلام سے نہایت بعید ہے، نہایت بعید، کیونکہ یہ کلام استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑا شر ظاہر ہو تو متنبہ کیا جاتا ہے کہ احتیاط کرو بھائی، بہت بڑا شر ظاہر ہوا ہے جس نے کتے کو بھی احرار پر کیا کر دیا ہے، مجبور کر دیا ہے. اور پھر علامہ سقاقی ہی نے بتلایا تھا، تو یہ بات انہوں نے بتلا دی کہ یہاں تخصیص سے مانع ہے بھائی، یعنی نہ تخصیص الجنس مراد لے سکتے ہیں اور نہ تخصیص فرض. اور پھر بتلایا کہ بھئی دیگر ائمہ نے اس کی تخصیص کی تصریح کی ہے تو جمع کی صورت بتلائی کہ نفی جو ہم نے کی ہے وہ کس کی ہے، تخصیص الجنس اور تخصیص الفرد کی ہے، اور دیگر ائمہ نے جو تخصیص ذکر کی ہے وہ تخصیص نوعی ہے. بھئی تخصیص نوعی یعنی شر عظیم احر ذنب، تو شر کی دو انواع بنا لیں بھائی، ایک شر عظیم اور ایک شر حقیر. اور یہاں پر کون سی نوع مراد لے لی؟ تو جب شر عظیم مراد لے لی تو شر حقیر کی نفی ہو گئی، تو تخصیص آ گئی بھائی کہ شر عظیم نے کتے کو بھونکوایا ہے، شر حقیر نے نہیں بھونکوایا. اس کے بعد بھائی مصنف جو ہے علامہ سکاکی پر تین اعتراضات کریں گے. ایک اعتراض ہم پڑھ چکے، پہلا اعتراض یہ کیا کہ علامہ سکاکی نے کیا کہا کہ پہلی شرط کیا لگائی تھی کہ مستدلے کی تقدیم تخصیص کا فائدہ دے گی بشرطے کہ اس کو مقدم کرنا جائز ہو، اور عین حالت تقدیم میں بھی اس کو کیا کیا جائے، یہ فرض کیا جائے کہ یہ اصل میں مؤخر تھا، یعنی یہ فاعل معنوی ہو. معلوم ہوا علامہ سکاکی کے نزدیک فاعل معنوی کو مقدم کرنا جائز ہے، فاعل لفظی کو مقدم کرنا جائز. کہتے ہیں ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ فاعل معنوی کو مقدم کر سکتے ہیں اور فاعل لفظی کو مقدم، جیسے فاعل لفظی کو مقدم کرنا جائز نہیں اسی طرح فاعل معنوی کو مقدم کرنا بھی. فاعل معنوی کون کون سے ہیں بھائی؟ تاکید اور بدل کو ذکر کیا، ان کو بھی مقدم کرنا جائز نہیں. اس بلکہ کہتے ہیں فاعل معنوی کی تقدیم بطریق اولا منع ہوگی. جب فاعل لفظی کی تقدیم منع ہے تو فاعل لفظی کی کیا ہوگی؟ بطریق اولا منع ہوگی. اس لیے کہ فاعل لفظی کے اندر مانع ایک جہت سے ہے اور فاعل معنوی کے اندر مانع دو جہتیں بن گئیں بھائی. فاعل لفظی میں مانع کیا ہوا کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں قام زیدن کے اندر زیدن قام کہیں گے تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی کہ فاعل اپنے عامل پر کیا ہو جائے گا؟ مقدم، اور فاعل اپنے عامل پر مقدم نہیں ہو سکتا. تو جبکہ تابع کے اندر جو بدل یا تاکید ہیں اس میں دو جہتیں آ گئیں، ایک تو یہ یرحمک اللہ اس میں دو جہتیں آ گئیں، ایک تو یہ کہ تابع کو آپ نے متبوع پر مقدم کر دیا حالانکہ تابع کبھی بھی متبوع پر مقدم نہیں ہو سکتا، ایک تو یہ معنی آیا. دوسرا یہ کہ تابع کو آپ نے عامل پر بھی مقدم کر دیا، عامل پر تو متبوع خود نہیں مقدم ہو سکتا تھا تو تابع بطریق اولا کیا ہے اس پر مقدم. تو یہاں دو جہتیں آگئیں، لہذا فاعل معنوی کی تقدیم تو بطریق اولا منع ہوگی. تو لہذا آپ کا فاعل معنوی کو جائز قرار دیں، اس کی تقدیم جائز قرار دینا اور لفظی کی جائز قرار نہ دینا یہ تحکم ہے بھائی. بعض علماء نے جواب دینے کی کوشش کی کہ بھائی تابع کی تابعیت کو فسخ کرنا جائز ہے لیکن فاعل کی فاعلیت کو فسخ کرنا جائز، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بات بھی درست نہیں. جیسے تابع کی تابعیت کو فسخ کرنا جائز ہے اسی طرح فاعل کی فاعلیت کو فسخ کرنا بھی جائز. یعنی تابع کو جب آپ مقدم کرتے ہیں تو دیکھیے مثلا انا قم، تو وہ کیا کہتے ہیں اصل میں کیا تھا؟ قم تو انا، پھر انا جو تھا یہ تابع تھا، تاکید تھی فاعل کی، اس سے تابعیت کو فسخ کر دیا، یعنی اب ہم اسے تابع کہتے ہی نہیں اور اسے کیا بنا دیتے ہیں؟ مبتدا. تو اب جب جس وقت یہ مقدم ہے اس وقت ہم اس کی تابعیت کیا کر چکے ہیں؟ منسوخ کر چکے ہیں، منسوخ کر چکے ہیں. کہتے ہیں جیسے اس کی تابعیت کو فسخ کیا جا سکتا ہے اسی طرح فاعل کی فاعلیت کو بھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ فسخ کیا جا سکتا ہے بھائی. تو جیسے اس کی مثال بھائی جرد و قطیفہ ہے بھائی، تو اصل میں تھا قطیفہ تن جردا بھائی، قطیفہ موصوف تھا، جردا اس کی صفت تھی، اور صفت کیا ہوا کرتی ہے؟ مؤخر ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس سے وصفیت کیا کر دی؟ تابعیت فسخ کر دی، اور پھر اس کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا. تو فسخ کرنے کے بعد اس کی تقدیم جائز ہے، اسی طرح فاعل کے اندر بھی جائز ہے بھائی. تو تابع کو کہتے ہیں مقدم کرنا اس حال میں کہ وہ تابع ہی ہو، یہ تو کہتے ہیں ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام نحویوں کا اجماع ہے بھائی، تمام نحوی یہی قول کرتے ہیں کہ تابع کو تابع رکھتے ہوئے مقدم کرنا جائز، ہاں عطف کے اندر اجازت ہے، عطف کے اندر اور وہ بھی ضرورت شعری کی بنا پر، ویسے جائز عام کلام کے اندر جائز نہیں، جیسے شعر کے اندر آیا تھا علیک ورحمۃ اللہ السلام، تو ورحمۃ اللہ یہ عطف ہو رہا ہے السلام پر اور اس معطوف کو مقدم کر دیا گیا معطوف علیہ پر، کہتے ہیں یہ ضرورت شعری کی بنا پر ہوا، اور اشعار میں تو بہت سی ایسی چیزیں جائز ہوتی ہیں جو عام کلام کے اندر جائز نہیں بھائی. اور بعض علماء نے اور جواب دینے کی کوشش کی بھائی کہ بھائی اگر ہم تابع کی تابعیت فسخ کر دیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا بھائی، لیکن اگر فاعل کی فاعلیت فسخ کر دیں گے تو فعل کا بغیر فاعل کے ہونا لازم آئے گا. علامہ طبرانی کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بات آپ کی غلط ہے، فعل کا بغیر فاعل کے ہونا لازم نہیں آئے گا، بلکہ جب ہم اس کی فاعلیت فسخ کر کے اس کو مقدم کریں گے تو خود بخود فعل کے اندر اس کی ضمیر آ جائے گی. قام زیدن تھا بھائی، قام فعل تھا، زیدن فاعل، زید کو جب ہم نے مقدم کیا اس کی فاعلیت فسخ کی اور اس کو مبتدا بنایا تو قام کے اندر خود بخود کیا آ گئی، اس کی ضمیر آ گئی. اب دوسرا اعتراض ذکر کر رہے ہیں، ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في نحو رجل جاءني لولا تقدير. علامہ سکاکی نے کیا کہا بھائی، علامہ سکاکی نے کہا تھا صفحہ 103 نکالیں بھائی، بھائی یہاں متن میں دیکھیے کہ استثناء کیا ہے علامہ سکاکی نے، آگے نیچے آ رہا ہے اللہ ینتفی التخصیص تاکہ کہیں تخصیص منتفی نہ ہو جائے، اذ لا سبب له سواہ، اس لیے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی سبب. تو دیکھیے علامہ سکاکی نے کہا تھا کہ یہ جو نکرہ ہے اس کو جب ہم مؤخر کرتے ہیں، اس کو یہ جب مقدم ہو تو اس وقت بھی ہم کیا فرض کرتے ہیں کہ یہ کیا تھا، دراصل مؤخر تھا اور بدل بن رہا تھا. جاءنی رجلن کے اندر بھائی انہوں نے بعید توجیہ کی تھی کہ جاءنی رجلن، جاءنی اصل میں کیا تھا، جاءنی رجلن، اور بتلایا تھا کہ اس صورت میں وہ فاعل لفظی نہیں بنائیں گے ہم اسے، بلکہ کیا بنائیں گے، بدل بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر کہتے ہیں تخصیص کا اور کوئی راستہ نہیں. کہتے ہیں علامہ تو اب یہ اعتراض کر رہے ہیں، ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ یہ اگر تقدیم کو فرض نہ کریں تو پھر تخصیص کیا ہو جائے گی، منتفی ہو جائے گی. آپ نے کیا کہا، اگر یہ رجلن جانی یہاں پر رجلن کو مؤخر فرض نہ کریں تو پھر یہاں تخصیص کا کوئی طریقہ ہی، کہتے ہیں یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے، یہاں تخصیص کے اور بھی طریقے ہیں. جیسے آپ نے خود بتایا بھائی کہ شر احر زانابن کے اندر تخصیص آئی، اور کون سی تخصیص آئی بھائی، تخصیص نوعی آ گئی، تو تخصیص الجنس اور تخصیص الفرد کے منتفی ہو جانے سے تخصیص نفی نہیں ہو جاتی، منتفی نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے اور طریقے بھی موجود ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في نحو رجل جاءني لولا تقدير التقديم، پھر ہم یہ تسلیم نہیں کرتے تخصیص کے منتفی ہونے کو رجل جاءني کے اندر، لولا تقدير التقديم، اگر تقدیم کو فرض، تقدیم کا فرض کرنا نہ ہو تو پھر تخصیص ہی نہ، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے. لحصوله بغيره، اي لحصول التخصيص بغيره بغیر تقدیر التقدیمی، ضمائر کے مرجع بتلا دیے، اس لیے کہ تخصیص اس کے علاوہ بھی حاصل ہوتی ہے. کس کے علاوہ بھائی؟ تقدیم کو فرض کیے بغیر بھی حاصل ہو جاتی ہے. کما ذکرہ السکاکی، جیسے کہ ذکر کی علامہ سکاکی نے، مین التحویل، یہ بیان ہے مولانا ما کا بھائی، کیا بیان کیا ہے بھائی، یعنی کہ تحویل وغیرہ کو بھائی، جیسے انہوں نے کیا بتلایا، شر ان کے اندر تخصیص آ گئی بھائی، کس اعتبار سے جی، نوعی کے اعتبار سے یعنی اس تنکیر کو تعظیم کے لیے بنا لیں یا تحویل کے لیے بنا لیں یا تحقیر کے لیے بنا لیں یا تقلیل وغیرہ کے لیے جو معانی موقع کے مناسب ہوں اس کے لیے بنا لیا جائے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو شر ان میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ تخصیص الجنس, یہ تقدیم و تاخیر بھی نہیں فرض کی اور پھر بھی تخصیص آ گئی بھائی. تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے بھائی تقدیم و تاخیر کو فرض نہ کیا جائے اور تخصیص کس اعتبار سے آ جائے بھائی؟ کہ یہاں تنکیر کو کس کے لیے بنا لیا جائے؟ تحویل کے لیے یا تعظیم کے لیے یا تقلیل وغیرہ کے لیے. من التحویل وغیرہ کا تحقیر و تنکیر و تقلیل, جیسے تحقیر ہے تنکیر اور تقلیل ہے بھائی. والسکاکی اور علامہ سکاکی و علم یصرح بان لا سبب للتخصیص بھائی, یہاں سے بتلا رہے ہیں علامہ سکاکی نے یہ تصریح نہیں کی کہ یہاں اور تخصیص کا طریقہ ہی نہیں ہے, تخصیص کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں انہوں نے جو کلام کیا ہے مفتاح العلوم سے وہ بتلاتا ہے کہ یہاں پر اگر ہم تقدیم کو فرض نہ کریں تو پھر تخصیص کا اور طریقہ ہی کوئی, ان کے کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی اشکال یہ کیا نا کہ ہمیں آپ کی علامہ سکاکی یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ اگر یہاں تقدیم کو فرض نہ کیا جائے تو تخصیص ہی نہیں آ سکتی علامہ سکاکی, تو اس پر اشکال ہوتا ہے. علامہ سکاکی نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ بھئی اگر یہاں تقدیم کو فرض نہ کرو تو تخصیص آ ہی, کیونکہ انہوں نے خود تو جی صورت سمجھ میں آئی, کہتے ہیں لیکن ان کے کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہاں تقدیم کو فرض نہ کریں تو پھر تخصیص آ ہی نہیں سکتی, کوئی اور صورت نہیں ہے. دیکھیے خود بتلا رہے ہیں وسکاکی و علم یصرح, اور علامہ سکاکی جو ہیں اگرچہ انہوں نے یہ تصریح نہیں کی بھی ان لا سبب لتخصیص سوا ہو کہ تخصیص کا اور کوئی سبب نہیں ہے سوائے اس تقدیم کو فرض کرنے کے, لیکن لازم ذالک من کلامہ, لیکن ان کے کلام سے لازم آتا ہے جو انہوں نے مفتاح العلوم میں کیا ہے, حیث قال, اس طور پر کہ انہوں نے فرمایا ہے انما یرتقب ذالک الوجہ البعید فی المنکر, ارتقاد کیا جاتا ہے اس وجہ بعید کا نکرہ کے اندر, لفوات شرط الابتدائی, اس لیے کہ ابتدا کی شرط کیا ہے, ابتدا کی شرط فوت ہو جانے کی وجہ سے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو ان کے کلام سے یہ پتا چلتا ہے کہ تخصیص کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے, کہتے ہیں یہ بات ہمیں تسلیم نہیں, تخصیص کے اور بھی طریقے ہیں بھائی. تیسرا اعتراض, ثم لا نسلم امتناع ان يراد المهر شر لا خير. پھر علامہ سکاکی نے کیا کہا تھا بھائی کہ یہاں تخصیص الجنس بھی مراد نہیں لے سکتے, یعنی یہ معنی کرنا بھی صحیح نہیں, احر شر احر زاناب لا خیر بھائی, شر نے بھونکوایا ہے کتے کو خیر نے نہیں, کہتے ہیں یعنی تخصیص الجنس مراد لے لیں. علامہ سکاکی نے بتلایا تھا یہاں تخصیص الجنس مراد, اب آپ رد کر رہے ہیں بھائی, ہمیں یہ آپ کی بات تسلیم نہیں کہ یہاں تخصیص الجنس مراد نہ ہو, بلکہ یہاں تخصیص الجنس بھی مراد لے سکتے ہیں, کیونکہ شیخ عبد القاہر جو واضع ہیں اس فن کے انہوں نے خود اپنی تصریح کی ہے اس بات کی کہ یہ تخصیص الجنس ہے یہاں پر, کہ شر نے مانا یہی ہے کہ شر نے کتے کو بھونکوایا ہے خیر نے کتے کو نہیں. معلوم ہوا احرار جیسے شر سے ممکن ہے اسی طرح خیر سے بھی ممکن ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ دراصل اختلاف مبنی ہے مولانا احرار کے معنی پر. شیخ عبد القاہر کی بات صحیح ہے جبکہ اگر احرار کا معنی کیا جائے عام بھونکنا, احرار کس کو کہتے ہیں بھائی, تو اگر عام بھونکنے کو احرار کہا جاتا ہے تو پھر حریر عام بھونکنے کو کہا جاتا ہے, تو اس صورت میں اب آم بھونکنا جیسے شر سے ممکن ہے اسی طرح خیر کی وجہ سے بھی کتا تو بھونکے گا بھائی، چاہے آپ کا دشمن آئے چاہے آپ کا مہمان آئے، آم بھونکتا ہے وہ، تو جیسے احرار عام شر کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح خیر کی وجہ سے بھی، تو جب کہا شر احر زانا بن کے شر ہی نے کتے کو بھونکوایا ہے تو معلوم ہوا خیر نے، جب خیر سے ممکن تھا تو اس کی نفی کر دی بھائی، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کیا آگئی تخصیص الجنس آگئی یہاں پر، اور جبکہ علامہ سکاکی کے نزدیک حریر اس آواز کو کہتے ہیں جو کتا شر ہی کے وقت نکالتا ہے عام آواز کو، تو اگر حریر کا معنی کر لیں وہ خاص آواز وہ تو شر ہی کے وقت مرم ہوتی ہے خیر کے وقت نہیں، پھر تخصیص الجنس مراد نہیں لے سکتے، اور اگر حریر کا معنی عام بھونکنے کے کر لیں تو پھر تو وہ جیسے شر سے ممکن ہے اسی طرح خیر سے بھی ممکن ہے، تو پھر تخصیص الجنس مراد لے سکتے ہیں بھائی، صورت سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ ثم لا نسلم امتناع ان یراد المحر شر لا خیر، پھر ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ ممتنع ہے کہ ارادہ کرنا کہ اس بات کا کہ احرار کروانے والا شر ہے خیر، علامہ سکاکی نے کہا تھا کہ احرار کروانے والا شر ہے خیر نہیں، یہ معنی نہیں ہو سکتا، یعنی تخصیص الجنس نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں یہ بات ہمیں تسلیم نہیں، کیف کیسے یہ صحیح ہو سکتی ہے؟ وقد قال الشیخ عبد القاہر، شیخ عبد القاہر نے فرمایا ہے قدم شر، یہاں کے شر کو مقدم کیا گیا، لان المعنى الذي، اس لیے کہ معنی ہے الذي احر زانا بن من جنس الشر لا من جنس الخير، کہ وہ چیز جس نے کتے کو بھونکوایا ہے وہ جن سے شر سے ہے جن سے خیر سے، معلوم ہوا انہوں نے یہاں کیا مراد لی ہے تخصیص الجنس، اور علامہ سکاکی نے کیا کہا تھا یہاں تخصیص الجنس مراد، یہ تو یہ کس پر مبنی ہوا؟ حریر کے معنی پر، اگر حریر کا معنی وہ خاص شر کے وقت والی آواز ہے تو پھر علامہ سکاکی کی بات صحیح، اور اگر حریر کا وہ معنی لیا جائے جو عام بھونکنا تو پھر کس کی بات صحیح؟ علامہ شیخ عبد القاہر کی بات صحیح بھائی. ثم قال السكاكي، پھر علامہ سکاکی فرماتے ہیں ويقرب من قبيل هو قام زيد، هو قام زيد قائم في التقوي، پھر علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ ہوا قام کی قبیل سے قریب ہے بھائی کون؟ زيد قائم بھائی، دیکھو ایک ہے میں کہ ہوا کی جگہ زید رکھو ذرا، زید قائم ایک جملہ یہ ہے، ایک ہے زید قام، تو ترکیب کیا ہوگی؟ زید مبتدا قام فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل جو کس کو راجع ہے؟ زید، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر زید کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، تو اس میں تقوی آ گئی مولانا، اس لیے کہ اسناد کتنی مرتبہ آیا؟ ایک مرتبہ قامہ کا اسناد ہوا کی طرف اور دوسری مرتبہ زید کی طرف، تو دو اسناد آ گئے بھائی، اور دوسری ترکیب ہے زید قائم، اس میں فاعل ہے اس میں مفعول وغیرہ مثلا لے آتے ہیں آپ، تو زید مبتدا قائم صیغہ اس میں فاعل، میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ جیسے فعل معروف کے لیے فاعل کا ہونا ضروری، اسی طرح فعل مجہول کے لیے نائب فاعل کا جیسے ہونا ضروری، اسی طرح اس میں فاعل کے لیے بھی فاعل کا ہونا ضروری، اس میں مفعول کے لیے نائب فاعل کا ہونا ضروری، صفت مشبہ کے لیے فاعل کا ہونا ضروری، اس میں تفضیل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری بھائی، جیسے آپ کہتے ہیں قامہ تو ترکیب کیا کرتے ہیں؟ قامہ کے ہمیشہ کس کو رفع دے گا؟ جی فاعل کو رفع دے گا، اس کے اندر ضمیر ہوگی، اسی طرح آپ زید قائم کہہ رہے ہیں تو قائم کے اندر بھی ہمیشہ کیا ہوگی؟ فاعل کی، کیونکہ جیسے فعل معروف کے لیے فاعل ہونا ضروری، یہ صفت کے صیغوں کے لیے بھی فاعل کا یا نائب فاعل کا ہونا ضروری، ہاں وہ الگ بات ہے ان کے اندر آپ کو فاعل عموماً دکھائی نہیں دے گا کیونکہ وہ انہی کے اندر کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی چھپی ہوئی بھائی، تو قائم ان کے اندر کیا ہے؟ فائل کی ضمیر ہے، فائل کی ضمیر، اس کو بلاؤ بھائی اندر، اس کے اندر فاعل کی ضمیر ہوگی جو جس کو یہ رفع دے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو قائم ان کے لیے ہمیشہ فاعل چاہیے، صفت کے صیغے کے لیے ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل چاہیے. تو جیسے مولانا زید ان قاما کہا، قاما نے کس کو رفع دیا؟ زید ان قاما، قاما نے کس کو رفع دیا؟ ہوا ضمیر کو. اسی طرح آپ کہتے ہیں زید ان قائم ان، قائم ان نے بھی کس کو رفع دیا؟ لیکن جیسے فعل کا فاعل کبھی اس میں ظاہر آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں قاما زید ان، تو اسی طرح اس میں فاعل کا فاعل بھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، اس میں زید ان قائم ان ابوہ. اب یہ ابوہ کو کون رفع دے رہا ہے؟ قائم ان رفع دے رہا ہے بھائی، قائم ان رفع دے رہا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ رفع دے رہا ہے. تو یہ فعل کی طرح ہوا مولانا، کس کی طرح ہوا؟ فعل کی طرح ہوا، یعنی جیسے فعل کے اندر ضمیر ہوا کرتی ہے، صفت کے صیغوں میں بھی کیا ہوا کرتی ہے؟ فاعل یا نائب فاعل کی ضمیر ہوا کرتی ہے بھائی. تو چنانچہ دیکھیے، جیسے زید ان قاما کے اندر اسناد کتنی مرتبہ آیا؟ دو مرتبہ، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر کیا آ گئی؟ تقوی آ گئی. اسی طرح زید ان قائم ان، اس کے اندر بھی اسناد دو مرتبہ آ گیا، اس میں بھی کیا آ گئی؟ تقوی آ گئی. لیکن علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ زید ان قائم ان، توجہ سے سننا بھائی، زید ان قائم ان یہ زید ان قاما کے قریب ہے. زید ان قائم ان، یہ نہیں کہتے کہ یہ بالکل اس جیسا ہے، کہتے ہیں یہ اس کے قریب ہے تقوی کے اندر بھائی. یعنی جیسے وہ اس میں تقوی ہے، اس کے اس میں بھی تقوی ہے، لیکن اس کو اس جیسا نہیں قرار دیا بلکہ اس کے قریب قرار دیا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جیسے اس کی مشابہت فعل کے ساتھ ہے، فعل کے اندر جیسے ضمیر ہوتی ہے، اس صفت کے صیغے کے اندر بھی کیا ہوا کرتی ہے؟ ضمیر ہوا کرتی ہے. لیکن جیسے اس کی مشابہت فعل سے ہے، ویسے ہی اس کی مشابہت خالی عن الضمیر یعنی اس میں جامد کے ساتھ بھی ہے. اس میں جامد کو دیکھیے آپ بھائی، حالت خطاب، حالت غیبت اور حالت تکلم تینوں کے اندر بدلتا نہیں بھائی، تینوں کے اندر بدلتا نہیں. میں کہتا ہوں ہوا قائم، میں کہتا ہوں یہ حالت غیبت ہے بھائی. تکلم میں آنا قائم، حالت خطاب میں انت قائم. تو دیکھیے تینوں حالتوں کے اندر قائم اسی طرح ہے، ہوا قائم، آنا قائم، انت. جیسے کہ خالی عن الضمیر اسی طرح رہتا ہے، میں کہتا ہوں ہوا رجل، تو رجل کے اندر دیکھو ضمیر نہیں، تو یہ بھی قائم، انا رجل، انت رجل. تو جیسے یہ خالی عن الضمیر تینوں حالتوں میں بدلتا نہیں، اسی طرح یہ صفت کا صیغہ بھی تینوں حالتوں میں بدلتا، تو جیسے قائم ان کی مشابہت مولانا فعل کے ساتھ تھی، اسی طرح اس کی مشابہت خالی عن الضمیر کے ساتھ بھی، خالی عن الضمیر. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ اس زید ان قائم ان، یہ زید ان قاما کے قریب ہے، کیونکہ اس کی جیسے اس کے ساتھ مشابہت ہے، اسی طرح اس کی مشابہت خالی عن الضمیر کے بھی کے ساتھ بھی ہے بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ بالکل اس جیسا نہیں، ہاں اس کے قریب ہے تقوی کے اندر. مسئلہ سمجھ میں آیا کہ زید ان قائم ان زید ان قاما کے قریب ہے، کیونکہ جیسے اس کی مشابہت قائم ان کی مشابہت فعل کے ساتھ ہے، جیسے فعل میں ضمیر ہوتی ہے اس میں بھی ضمیر، اسی طرح اس کی مشابہت اس میں جامد کے ساتھ بھی ہے کہ وہ تینوں حالتوں میں بدلتا نہیں، یہ بھی تینوں حالتوں میں بدلتا نہیں. ثم قال السكاكي، پھر علامہ سکاکی فرماتے ہیں، ويقرب من قبيل هو قام زيد، هو قام، هو قام کی قبیل کے قریب ہی ہے کون بھائی؟ زید قائم، یہ اس کے قریب ہے. فی التقوی، کس چیز کے اندر؟ تقوی میں. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں لتضمنه، اي لتضمن قائم الضمیر، اس لیے کہ قائم کا لفظ کیا ہے؟ متضمن ہے. کس چیز کو؟ ضمیر کو متضمن ہے، اس کے اندر ضمیر موجود ہے. مثل قاما، جیسے کس کے اندر ہے؟ قاما کے اندر. فبہی یحصل للحکم التقوی، فبہی کر رہے ہیں بھائی، فی ہی نہیں یہاں صحیح، فبہی یحصل للحکم التقوی، پس اس سبب سے یعنی یہ جو ضمیر کو متضمن ہوتا ہے اس وجہ سے حکم کو کیا حاصل ہو جاتی ہے جی، حکم میں کیا آ جاتی ہے بھائی، تقوی آ جاتی ہے، کیونکہ اسناد دو مرتبہ آیا. وَشَبَّهَهُ اَي شَبَّهَ السَّقَّاقِيُّ، اور تشبیہ دی ہے علامہ سقاقی نے، مثل قائم المتضمن للضمیر، اس قائم جیسے الفاظ، المتضمن للضمیر، وہ قائم جو متضمن ہے ضمیر کو، اس جیسے لفظوں کو تشبیہ دی ہے علامہ سقاقی نے، بالخالی عنہ اے عن الضمیر، کس سے؟ خالی عن ضمیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، من جہتی عدم تغیره فی تکلم والخطاب والغیبتی، بھئی کس جہت سے تشبیہ دی ہے؟ کہتے ہیں بھئی اس کے نہ بدلنا حالت تکلم، خطاب اور غیبت میں، اس جہت کے اعتبار سے تشبیہ دی ہے، جیسے وہ نہیں بدلتا خالی عن الضمیر، یہ قائم بھی تینوں حالتوں میں نہیں بدلتا بھئی. نحو انا قائم و انت قائم و ہوا قائم، تو دیکھا خطاب، تکلم، خطاب، غیبت، تینوں حالتوں میں یہ اسی طرح ہے. یہاں ایک اور نقطہ آپ کو بتلاؤں بھائی، ترکیب کا ہمیشہ یاد رکھنا، یاد رکھو یہ صفت کے صیغے کے اندر ضمیر ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو جس کے ساتھ جوڑ رہے ہوں اس کے اندر بھی وہی ضمیر ہوگی. صفت کے صیغوں میں ہمیشہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی. بھائی فعل کی گردان آپ کرتے ہیں ضربا، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ضمیر چھپی ہوئی ہے. ضربا، ضربو، یہ جو تثنیہ کا آپ صیغہ لے کر آتے ہیں ضربا، اس کے اندر فاعل کون؟ جی ہمیشہ یاد رکھنا، یہ الف جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ فاعل ہے. ضربو کے اندر یہ واو کیا ہے؟ یہ فاعل ہے بھائی، سمجھ میں ہے؟ ضربا کے اندر ہما نہ کہنا فاعل ہے، بلکہ اس کے اندر یہ الف فاعل ہے. ضربو کے اندر ہم فاعل ہے یہ نہ کہنا، بلکہ اس کے اندر یہ جو واو ہے یہ کیا ہے؟ تو فعل کے اندر یہ جو الف اور واو آتے ہیں یہ فاعل ضمیریں ہوتی ہیں، یہ فاعل ہیں. جبکہ اس میں صفت کے صیغوں کے اندر جو الف اور واو آتے ہیں، قائمن، قائمانی، قائمونا، مضروبن، مضروبانی، مضروبونا، یہ جو الف اور واو صفت کے صیغوں میں آتے ہیں یاد رکھو یہ ضمیریں نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ علامت ہیں فاعل کی بھائی، علامت ہیں بھائی کس چیز کی؟ علامت ہے تثنیہ اور جمع ہونے کی، علامت ہے تثنیہ اور جمع ہونے کی بھائی. مثلا قائمانی، میں نے کہا اس کے اندر یہ الف کیا ہے؟ صرف تثنیہ کی علامت ہے. قائمون، اس کے اندر یہ واو کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے، یہ ضمیریں نہیں. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل بھی یاد رکھو، دلیل یہ کہ حالت نصبی جری میں بدل جاتی ہیں، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ضمیر نہیں، اس لیے کیونکہ ضمیر بدلتی نہیں. حالت رفی میں کہتے ہیں قائمانی، اور حالت نصبی جری میں کہتے ہیں قائمینی. الف کو کس سے بدل دیا؟ یا سے. قائمون حالت رفی میں کہتے ہیں، حالت نصبی جری میں کیا کہتے ہیں؟ قائمین. تو حالت نصبی جری میں واو کو کس سے بدل دیا؟ مسلمون کی طرح ہے نا، تو اس یا سے بدل گیا، معلوم ہوا یہ ضمیر نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ علامت ہے تثنیہ اور جمع کی. اور پھر یہ یاد رکھو کہ اس میں صفت کے صیغے کو جس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں اس کے اندر ضمیر بھی اسی قسم کی نکالیں گے. اب آپ یہاں دیکھیے، اگر متکلم سے جوڑ رہے ہیں تو اس میں ضمیر بھی متکلم والی ہوگی، اگر مخاطب کے صیغے سے جوڑ رہے ہیں تو ضمیر بھی اس کے اندر کون سی ہوگی؟ مخاطب والی. اور اگر غائب سے ہے تو ضمیر بھی کون سی ہوگی؟ غائب کی. دیکھیے ترکیبیں سنیے بھائی، انا قائمن کی ترکیب یوں ہوگی، انا مبتدا، قائمن صیغہ، اس میں فاعل، اور اس میں فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. تو اس کے اندر فاعل کیا نکالیں گے؟ انا نکالیں گے، کیونکہ اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں ہم؟ انا متکلم کے ساتھ، تو انا اس کے اندر فاعل ہے. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی انا کے لیے بھائی. آگے انتا قائمن کی بھی اسی طرح ترکیب، انتا مبتدا ہے، قائمن صیغہ اس میں فاعل، اور اس میں فاعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے، اس کے اندر کیا فاعل نکالیں گے؟ انتا ہی نکالیں گے، کیونکہ مخاطب کے لیے خبر بنا رہے ہیں، مخاطب کی ضمیر کے لیے. وہ ہوا قائمن، یہاں قائمن کے اندر کون سی ضمیر نکالیں گے؟ ہوا کی ضمیر نکالیں گے. تو کہتے ہیں مولانا علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ ہوا قاما، کہ زید قائمن ہوا قاما کے قریب ہے تقوی کے اندر بوجہ متضمن ہونے اس کے ضمیر کو، اور تشبیہ دی ہے اس کو علامہ سکاکی نے خالی عن ضمیر کے ساتھ، کیونکہ یہ بدلتا نہیں ہے تکلم خطاب اور غیبت میں، کما لا یتغیر الخالی عن ضمیر، جیسے کہ خالی عن ضمیر بدلتا نہیں، نحو انا رجل و انت رجل و ہوا رجل، یہاں بھائی وہ انتا رجلن ہونا چاہیے، انا رجلن، دیکھو رجلن نہیں بدلا، وہ انتا رجلن و ہوا رجلن، تینوں حالتوں میں یہ نہیں بدل رہا. وہ بحاظ الاعتبار قال یقربو، اور اسی اعتبار سے علامہ سکاکی نے یقربو کہا، ولم یقل نظیرہ، یہ نہیں کہا کہ یہ قائم قامہ کی نظیر ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ انہوں نے کیا کہا؟ زید قائم کیا ہے؟ قریب ہے کس کے؟ ہوا قاما کے، اس کی نظیر نہیں قرار دیے، اسی وجہ سے کہ اس کی مشابہت خالی عن ضمیر کے ساتھ بھی ہے. وفی بعض النسخ وشبہہ، بعض نسخوں کے اندر وشبہہ آیا ہے بھائی، انہوں نے بھائی متن پیچھے دیکھ رہے ہیں، وشبہہ متن میں آیا تھا، فیل ہے، بعض نسخوں میں اسم آیا ہے وشبہہ، وشبہہ یاد رکھو، ایک ہوتا ہے شبہن، شبہن کا معنی مثلن، اور ایک ہوتا ہے شبہن، شبہن کا معنی یہ مصدر ہے مشابہ ہونا، شبہن کا کیا معنی ہے؟ مشابہ ہونا. تو بعض نسخوں میں، اب متن پہ نظر رکھیے گا، وشبہہ آیا ہے. اب اس صورت میں اس کا عطف کس پر ہے؟ کہتے ہیں لتضمنہ، یہ تضمنہ پر اس کا عطف کریں بھائی، لتضمنہ. تو عبارت کیا بن گئی بھائی؟ علامہ سکاکی کیا فرما رہے ہیں کہ زید قائم تقوی کے اندر ہوا قامہ کے قریب ہے. کیوں قریب ہے؟ لتضمنہ الضمیر، اس لیے کہ یہ ایک وجہ کیا ہے، یہ متضمن ہے کس کو؟ ضمیر کو. ولی شبہ ہی بالخالی عن الضمیر، اور بوجہ اس کے مشابہ ہونے کس کے ساتھ؟ خالی عن الضمیر کے ساتھ. تو ضمیر کو متضمن ہونے کی وجہ سے تقوی حاصل ہوگی، اور خالی عن الضمیر کی طرف دیکھتے ہوئے تقوی حاصل نہیں ہوگی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ خاموش بیٹھے ہیں سارے، کیا بات ہے جی. وفی بعض النسخ وشبہہ، اور بعض نسخوں میں وشبہہ کا آیا بلفظ الاسم، اسم کے لفظ کے ساتھ آیا ہے، مجروراً، اس حال میں کہ مجرور ہے بھائی. عطفن علی تضمنہ، یہ شبہہ کا عطف کس پر ہے بھائی؟ تضمنہ پر. یعنی ان قولہ یقرب، یہ علامہ سکاکی کا قول یقرب مشعر، وہ یہ خبر دے رہا ہے بان فیہ شیئا من التقوی، کہ اس کے اندر کچھ تقوی میں سے ہے. وَلَيْسَ مِثْلَ التَّقَوِّي فِي زَيْدٌ قَامَ، اور یہ زید قامہ میں تقوی کی مثل نہیں ہے بھائی، تقوی میں جیسے زید قامہ ہے یہ اس کے مثل نہیں ہے. کیا دو باتیں کی بھائی علامہ سکاکی نے؟ کیا کہا؟ ان قولہ، بھائی پہلے دوسری سطر دیکھو نا بھائی، علامہ سکاکی کیا فرماتے ہیں؟ کہ زید قائم قریب ہے کس کے؟ زید قامہ کے قریب ہے. کیوں؟ دو وجہ آگے ذکر کی، بیان فیہ شیئا من التقوی، کہ اس کے اندر کچھ کیا ہے؟ تقوی ہے، ایک بات. دوسری بات، وَلَيْسَ مِثْلَ التَّقَوِّي فِي زَيْدٌ قَامَ، اور زَيْدٌ قَامَ میں تقوی کے مثل نہیں ہے، کچھ تقوی تو ہے لیکن اس جیسی تقوی بھائی. کچھ تقوی کیوں ہے؟ کہتے ہیں فَالْأَوَّلُ لِتَضَمُّنِهِ الزَّمِيرَ، پہلی تقوی اس لیے کہ یہ متضمن ہے ضمیر کو، اور یہ اس جیسا کیوں نہیں تقوی میں؟ کہتے ہیں وثانی لشبہی ہی بالخالی عن الضمیر، اس لیے کہ اس کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ خالی عن الضمیر کے ساتھ. ولہذا اس، اور یہاں سے آگے مولانا اب ایک اور نہایت قیمتی بات آپ کو بتلانے لگے ہیں، ترکیب میں ہمیشہ یاد رکھنا بھائی. سوال آپ کے ذہن میں ہمیشہ ابھرتا ہوگا کہ قامہ کے اندر بھی ہوا ضمیر ہوتی ہے، ہم قامہ کا اسناد ہوا ضمیر کی طرف کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ جملہ بن گیا. کیا بن گیا؟ لیکن قائمن کا اسناد ہوا ضمیر کی طرف ہم کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ شبہ جملہ ہوا. اس کو جملہ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ آج وجہ آپ کو بتلائیں گے بھائی. کہتے ہیں بھائی ابھی ہم نے جو وجہ ذکر کی اسی وجہ سے اس کو جملہ نہیں کہتے، کیونکہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ خالی عن ضمیر کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، اس لیے اس کو جملہ نہیں کہتے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو جیسے مولانا خالی عن ضمیر میں آپ نے دیکھا کہ جیسے آپ نے قائمن کے اندر دیکھا کہ یہ رجلن کی طرح ہے، کس چیز میں؟ کہ یہ تینوں حالتوں میں بدلتا نہیں. تو جیسے رجلن کے اندر ضمیر نہیں ہے، گویا کہ قائمن کے اندر بھی ضمیر نہیں ہے. اس کی طرح ہوا یا نہ ہوا وہ نہیں بدل رہا، یہ بھی تو گویا اس کے اندر بھی ضمیر نہیں. اچھا بھائی یہ جب اس کے اندر ضمیر، چلیے بات پھر لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ پہلے ہی پریشان بیٹھے ہیں. چلو ولہذا ای ولی شبہہ بالخالی عن الضمیر لم یحکم بانہ ای مثل قائم مع الضمیر وکذا مع فاعلہ الظاہر ایضا جملۃ. اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ اس کی بوجہ اس کی مشابہت ہونے کے خالی عن الضمیر کے ساتھ لم یحکم، یہ حکم نہیں لگایا گیا. بانہ نیچے آ رہا ہے جملۃ بھائی، کہ یہ کیا ہے؟ اس پر جملہ ہونے کا حکم اسی وجہ سے نہیں لگایا گیا. ہا ضمیر بانہ، ہا ضمیر کا مرجع بتلایا ای مثل قائم مع الضمیر، کہ قائمن جیسے لفظ جو ہیں جب ضمیر کے ساتھ ہوں. وقذا مع فاعلہ الظاہری، یا کس کے ساتھ ہوں؟ فاعل جو ہو ان کا کیا ہو؟ میں نے بتایا زید قائم ہے بھائی، قائم کے اندر فاعل کون ہے؟ ضمیر. میں کہتا ہوں زید قائم ابوہ، اب قائم کے لیے فاعل کون ہے؟ اس میں ظاہر ہے. دونوں صورتوں میں اس پر حکم نہیں لگایا جاتا کہ یہ جملہ ہے. ولا عوملا، اور معاملہ بھی نہیں کیا جاتا قائم کس کے ساتھ بھائی؟ قائم مع الضمیر، قائم وہ قائم جو ضمیر کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ معاملہ بھی نہیں کیا جاتا بھائی. معاملتہا ای معاملت الجملتی، جملے والا معاملہ، یعنی اس کے ساتھ جملے والا معاملہ بھی نہیں کیا جاتا. فیل بینائی، کس چیز کے اندر؟ بینا کے اندر بھائی. جملہ کیا ہوا کرتا ہے؟ مبنی. لیکن قائمن کے اندر، قائمن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبنی نہیں کہتے، تینوں حالتوں میں بدلتا ہے بھائی. فی مثل رجلن قائمن، رجلن قائمن کے اندر بھائی. ورجلن قائمن، رجلن قائمن دیکھو حالت رفی میں رفع رہا ہے قائمن پر. ورجلن قائمن، یہاں پر قائمن پر کیا رہا ہے؟ نصب آ رہا ہے حالت نصبی میں. ورجلن قائمین، حالت جری میں اس پر کیا رہا ہے؟ حالانکہ جملہ تو مبنی ہوا کرتا ہے، تو قائمن کے اندر بھی ضمیر ہے، یہ اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ مبنی ہونا چاہیے. کہتے ہیں نہیں بھائی، کیونکہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ آ گئی ہے؟ خالی عن الضمیر کے ساتھ، اس لیے اس کے ساتھ جملے والا معاملہ بھی نہیں کیا جاتا اور اس کو مبنی بھی قرار نہیں دیا جاتا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.